مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نکایونوف۔ ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر براہ راست میڈیم ویب 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر، جہاں اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت دستیاب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لنک پر بھی اس پروگرام کی ریکارڈنگ دستیاب ہوگی، facebook.com/yasmeenjameel voa urdu۔ آج کا پروگرام سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کے ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ترتیب دیا ہے جو اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور اجنبی ملکوں میں جا کر جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے ان ملکوں کو مستفید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی کا ایک خاصا بڑا حصہ اپنے آبائی ملک میں بھیج کر اس کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندر پار اجنبی دیشوں میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی زبان اور ثقافت کے ساتھ برسوں زندگی گزارنے والے ان پاکستانیوں کو جدوجہد کے اس سفر میں مسائل کے ایک سمندر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے طے کرتے ہوئے کبھی کبھی ان کے لیے وطن واپسی کے تمام راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس سمندر کو کامیابی سے عبور کر کے اپنے آبائی وطن واپس آ کر اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنا چاہیں تو سمندر پار آباد ان پاکستانیوں کو مشکلات کے ایک اور سمندر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے اس راؤنڈ ٹیبل میں ہم بات کریں گے مسائل کے سمندر عبور کرنے میں کوشاں ان سمندر پار آباد پاکستانیوں اور ان کے گھرانوں کے کچھ انتہائی اہم مسائل اور ان کے حل کے لیے موجودہ پاکستانی حکومت کے اقدامات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کے لیے سمندر پار آباد پاکستانیوں کے وزارت کے ترجمان اور اوورسیز پاکستانیوں کے امور سے متعلق منسٹری کے جوائنٹ سیکرٹری تصدق حسین، جو اسلام آباد سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ریاض سعودی عرب میں کنسٹرکشن کمپنی میں 15 سال سے کام کرنے والے ایک سول انجینئر فرحان افضل، سعودی عرب میں آئل اینڈ گیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ظفر خان، اور ریاض سعودی عرب ہی میں پی ٹی آئی کے سابق صدر اور ایک کنسٹرکشن کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر عبد القیوم۔ اور ہمارے ساتھ ہیں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کالج کے پروفیسر اور اس کے سابق چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری، اور برطانیہ میں 20 سال سے مقیم اور وہیں سے بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کار ڈیلنگ کا بزنس کرنے والے عدیل خان اور عامر جدون ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے کچھ دیر کے بعد۔ اور میونخ جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کرنے والے ایک طالب علم انس خالد بھی آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تصدق حسین صاحب سے۔ السلام علیکم تصدق حسین صاحب۔ تصدق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔
ہلو
جی، السلام علیکم تصدق حسین صاحب۔
جی جی، کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں،
میں ٹھیک ہوں، بے حد شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ تو سب سے پہلے تو مختصراً بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کتنی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کیٹیگریز کے حساب سے یہ کن کن ملکوں میں مقیم ہیں۔ پھر پہلے آپ سنیے گا بیرون ملک مقیم یا وہاں کام کرنے والے ہمارے پینل میں شامل کچھ پاکستانیوں کو سنیے گا، اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کہ پاکستان کی موجودہ حکومت ان مسائل کے حل کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے یا کیا کچھ کرنے والی ہے۔ تو پہلے بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کتنی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں؟
شکریہ جی آپ کا پروگرام میں لینے کا، بہت بہت شکریہ، اور پینلسٹ جو آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ ٹائم نکالا انہوں نے۔ تو اس وقت جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے تو آتے ہی جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، جو منسٹری تھی، اس کو انہوں نے جو ہے وہ خصوصی توجہ دی۔ اور اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر سیدھا، تو دو کیٹیگریز ہیں جو کہ ہماری اس وقت اوورسیز پاکستانی کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لیبر کلاس ہیں، جو انسکلڈ ہیں یا زیادہ سے زیادہ سیمی اسکلڈ ہیں، اور جن کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ موسٹلی گلف کنٹریز میں ہے۔
ٹھیک۔
اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ اسکلڈ میں آ جاتے ہیں یا سیمی اسکلڈ میں آ جاتے ہیں، اور جو اپنے طور پہ اپنی ایفرٹ سے جو ہے وہ بیرون ملک جو زیادہ یورپ اور امریکہ میں جو ہے اپنے روزگار کی اپنی پڑھائی کی تلاش میں جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو ان کے قانون ہیں یورپ اور امریکہ میں ڈوئل نیشنلٹی کے قانون ہیں, تو وہ ڈوئل نیشنلٹی لے لیتے ہیں اور دے کنٹینیو لیونگ دیئر ان دوز کنٹریز.
ٹھیک, تو یہ دو کیٹیگریز ہیں, تو ایک آپ نے کہا کہ جو خلیج کے ملک ہیں ان میں ہیں, اور دوسری یورپ اور امریکہ میں, جو دو بڑی اوورسیز جو پاکستانی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو کیٹیگریز بڑی ہیں. تو ہم پہلے سعودی عرب یا خلیج کے ملکوں کی جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے, اور آپ سنیے گا ان کی گفتگو, اور صرف ان کو ہم نے اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ براہ راست ان سے ان کی باتیں سنیں, ان کے مسائل سنیں, اور پھر آپ ان کے جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض کے ایک سول انجینئر فرحان افضل. تو پہلے فرحان افضل سے گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم فرحان افضل صاحب.
السلام علیکم
بے شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالے گا. ہاں بے شکریہ, تو بتائیے ہمارے تصدق حسین.
شکریہ کہ آپ نے یہ ہمیں انوائٹ کیا ہے اس میں.
جی, اور آپ کے ساتھ تصدق صاحب موجود ہیں, کوئی بھی بات آپ پروگرام کے دوران بھی جب کرنا چاہیں تو آپ صرف یہ کہیے گا کہ میرا ایک سوال ہے, تو ہم آپ کو پروگرام میں اس وقت مائک دے دیں گے. تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں جن پر حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے.
جی, سعودی عربیہ میں تقریباً یہاں پہ 15 سال ہو گئے یہاں پہ مجھے, تو فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا یعنی مسائل کو بتانے سے پہلے میں کچھ سعودی عربیہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا.
جی ضرور, مختصراً.
یہاں پہ جی یہاں پہ ایز سچ میں نے یورپ بھی وزٹ کیا ہے, میں نے باقی کنٹریز بھی وزٹ کی ہیں, گلف کے کنٹریز. تو یہاں ایز سچ جو سعودیہ کا نظام ہے اور وہ کافی بیٹر ہے, لیکن مثلاً کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلمز نہیں ہے ایز سچ رولز وائز, اور وہ سیف ہے کافی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز جو ہیں نا جو ہمیں یہاں پہ فیس ہوتی ہیں ہماری کمیونٹی کو, وہ پہلا ہے ایک تو ایگزٹ ری انٹری کا مسئلہ ہے یہاں پہ, کہ جب ہم یہاں پہ جوائن کرتے ہیں سعودیہ کو اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر واپس کبھی ایمرجنسی کی صورت میں یا نارملی ویکیشن کے لیے ہمیں واپس پاکستان جانا پڑتا ہے, تو ایک ایگزٹ ری انٹری ویزا آبٹین کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ سے, جس کی وجہ سے اکثر اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو اپنی فیملی میں جانا ہے تو وہ کبھی اسپانسرڈ اویلیبل نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ وہاں پہ جا نہیں پاتے, جوائن نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ مجھے مسئلہ اٹھانا تھا کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ سے کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کوئی اس طرح کی سائن کروا لے کہ یہاں جو بندے جاب کر رہے ہیں تو اگر وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی جا پائیں.
ٹھیک, اور دوسرا مسئلہ
یہ ہے کہ ٹرانسفرنگ آف ریمیٹنس جو ہے, جس طرح ریمیٹنس وغیرہ اب ہم لوگ جو ہے ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں تو ہم آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں بینک کے تھرو, اور جو لیبر طبقہ ہے وہ بیچارہ ہر مہینے تقریباً 2-3 گھنٹے لائن میں لگ کے وہ اپنی جو ریمیٹنس ہے وہ باہر یعنی پاکستان بھیجتے, تو ان کے لیے کوئی اس طرح کی اگر ہماری گورنمنٹ کوئی اسمارٹ اپلیکیشن ٹائپ اس طرح کی بنا لے جس سے ان کو یہ پرابلمز نہ ہوں.
ٹھیک ہے, اور تیسرا مسئلہ
ٹائم ان کا ویسٹ نہ ہو, لائنز میں نہیں لگنا پڑے.
جی, تیسرا مسئلہ
وہ بھی تیسرا مسئلہ جو ہے اگر کوئی یہاں پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس طرح کسی کی, تو جو پروسیس ہے نا نارملی کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز میں کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں تو تقریباً 2 دن کا وہ پروسیس ہے, تو وہ فیملی آلریڈی اتنی پریشان ہوتی ہے, پھر وہ امبیسی کے چکر کاٹتی ہے, ان کو این او سی لینا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اسٹاف ہے, پھر اس کے بعد پولیس اسٹیشن جائیں پیپرز بنوائیں تو بےچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ دیر سے تقریباً کچھ آورز میں ہماری امبیسی یا پاکستان گورنمنٹ کچھ کر سکے
تو یہ
کافی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی.
اور چوتھا مسئلہ
سب کے لیے
کوئی اور مسئلہ
چوتھا مسئلہ جو یہ ہے یہ یعنی اب جس طرح ہم آ رہے ہیں یہاں پہ جاب میں, تو اگر ہم نے جاب سوئچ کرنی ہے کیونکہ گروتھ جو ہے وہ ہر بندے کا حق ہے, اگر مجھے کسی اچھی جگہ جاب مل رہی ہے تو بجائے اس کے کہ میں پاکستان جاؤں اپنی سارا سیٹ اپ یہاں سے وائنڈ اپ کروں ایگزٹ پہ جاؤں اور دوبارہ پھر واپس آؤں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو اس کو ڈسٹرب کروں, تو اس کے بجائے میں یہیں پہ رہتے ہوئے ایزیلی اگر کوئی جاب سرچ کر سکتے ہیں, سوئچ کر سکتے ہیں, تو اس طرح کے کچھ اقدامات پاکستانی حکومت کو
کرنے چاہیے.
سعودی گورنمنٹ سے.
جی, یہ تصدق صاحب سن رہے ہیں اس کو. اچھا, اور کوئی اور مسئلہ تاکہ پھر میں اگلے.
اس کے بعد تو کچھ نہیں, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, فرحان افضل صاحب, بے شکریہ, بے شکریہ. آپ نے اپنے سعودی عرب میں جو مسائل ہیں اس وقت پاکستانیوں کو, ان کو ہائی لائٹ کیا, لیکن کچھ اور جو مسائل ہیں ان پر ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہوئی ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں ظفر خان, اور یہ بھی بڑے عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں. السلام علیکم ظفر خان صاحب. ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ظفر خان صاحب, آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل انہوں نے بتائے ان کے علاوہ آپ کے کچھ مسائل ہیں جو آپ اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟
جی جی جی, سب سے پہلے تو میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے مسائل پہ بات کر سکیں.
جی, آپ آئل اینڈ گیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں.
جی جی جی, باقی کانگریس کو یہ مسائل پہ بات کریں گے جو کہ پاکستانی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. میرا ایک پوائنٹ ہے
جی,
جو تقریباً مجھے بھی لگ بھگ 15 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں.
جی جی,
تو اس فیلڈ میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا, تو وہ اسکیل لوگ نہیں آتے اس فیلڈ میں.
اچھا,
جبکہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں آپ کو مطلب آپ 1000 روپے سے زیادہ کما سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو آپ یہ
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری اوورسیز منسٹری جو ہے یہ اگر اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن اگر پاکستان میں قائم کرے گی, مطلب مختلف شہروں میں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس ہے. سب سے پہلے جو پرابلم ہوتی ہے نا, یہاں پہ ایک بندہ یہاں پہ اگر ایک ویزے پہ آتا ہے, اس کو یہاں پہ پہنچ کے سب سے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کہاں ہے, میں نے جاب کون سی کرنی ہے. موسٹلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی. اگر اس کے پاس ایک اسکل ہوگی تو اس کو اپنے فیلڈ کا پتا ہوگا, تو پھر وہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر وہ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن وہاں پہ ہوں گے تو کمپنیز ہم کو اس کیٹیگری کے ویزے بھی دے گی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
یہ اگر اس طرح کریں گے تو ہماری فیلڈ میں مطلب مختلف جاب ہیں, تو مختلف جاب میں جو دیکھتا ہوں پاکستان میں, ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا.
جی, مثال کا ٹائم نہیں ہے. مثال نہیں, بس آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ سکیں. تو اب ہم شامل کریں گے عبد القیوم صاحب کو, پروجیکٹ مینیجر ہیں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سعودی عرب میں اور ریاض میں, اور پی ٹی آئی کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں, اور یہ بہت سارے جو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں ایز پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بہت سے مسائل کو حل بھی کر چکے ہیں, تو ہم ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جی عبد القیوم صاحب, السلام علیکم. عبد القیوم صاحب, یہ فرحان افضل صاحب نے کچھ مسائل بتائے اور کچھ انہوں نے افضل خان نے بتا دیے ابھی, اور نہیں افضل خان نے, ظفر خان صاحب نے, اور اب آپ بتائیے کہ آپ ان کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں تو جلدی سے بتائیے تاکہ پھر تصدق حسین صاحب سے کہیں کہ ان کے جواب دیں. جی
میڈم, میں الفاظ میں جہاں پہ جتنے مسائل ہے وہ میں تعریف کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں 2.6 ملین پاکستانی رہتے ہیں, اور سب سے زیادہ تر مظاہرہ سعودی عرب سے پاکستان جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیٹیگری جو جہاں پہ جو پاکستانی رہتے ہیں, اس میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو کمپنی میں جابس کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے.
عبد القیوم صاحب, ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کی آواز اور آپ کے فون کی کوالٹی درست نہیں ہے, تو سننے میں دقت ہو رہی ہے. آپ اپنا فون بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں شامل کر سکیں. اور اب ہم یہی سوال ہم سامنے رکھ دیتے ہیں تصدق حسین صاحب کے, جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری کے ایک ترجمان ہیں اور اسلام آباد سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. جی تصدق صاحب, آپ نے مسائل سن لیے, آپ کو یقیناً اس سے پہلے بھی آگاہی ہوگی ان کے بارے میں, لیکن اب آپ نے براہ راست ایک پلیٹ فارم پر جہاں پوری دنیا بھی ان کے مسائل کو سن رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے سنا, تو آپ بتائیں کہ آپ نے کہا آتے ہی کہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بڑی توجہ دے رہی ہے اوورسیز پاکستانی کے مسائل پر, تو ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی ابھی تک کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہیں نئی حکومت نے لیے ہیں؟
بہت شکریہ جی. یہ آواز کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور جو میں سن سکا ہوں جو مسائل جو آپ کے پینلسٹ نے اٹھائے ہیں, ان کے جوابات جو ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو دیتا ہوں.
جی جی,
کہ سب سے پہلے جو ایک انہوں نے مسئلہ اٹھایا کہ جناب جو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ایم او یو ہونا چاہیے تاکہ جو ورکرز کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو سکیں. तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा सबके लिए, ये एक बहुत बड़ा जो है एक पिछले कोई 6-7 साल से नेगोशिएटेड एक हमारा MOU था जो फाइनली अभी कंक्लूड हो चुका है हमारा और इट इज पेंडिंग फॉर सिग्नेचर्स। अभी वो उसके ऊपर दस्तखत होने दोनों साइडों को, तो वी आर वेटिंग फॉर हाई फाई विजिट टू सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया के से कोई जो है उनके मिनिस्टर फॉर लेबर जो है वो आए और हम इस MOU को जो कि एक याददाश्त है उसको हम दस्तखत करवा सकें उनसे। बहरहाल एक चीज जो उन्होंने उठाई वो हम इंशाल्लाह, ये पहले हमारा सऊदी अरेबिया के साथ कोई फॉर्मल MOU नहीं था, इस गवर्नमेंट ने आके उसको पुश किया और नाउ दे हैव एग्रीड फॉर साइनिंग ऑफ दिस MOU।
ठीक,
तो उससे काफी सारे जो हैं वो मसाइल उनके हल हो जाएंगे।
ठीक है, नहीं मैं आपको एक दफा फिर वजाहत कर दूं कि जो उन लोगों ने मसाइल पेश किए थे, एक ने जो हमारे पहले फरहान अफजल साहब थे, उन्होंने आप कह रहे हैं ना कि आपको आवाज सही समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा कह देती हूँ कि एक तो इनको एग्जिट लेने के लिए जब वीजा लेना पड़ता है और उसमें बड़े मसाइल पेश आते हैं कि उनको टाइम पर वीजा नहीं मिलता और डिले हो जाता है। इसी तरह अगर कोई फौत हो जाता है और उसके लिए भी अगर उनको वीजा चाहिए होता इमरजेंसी के तौर पर, तो वो भी उसमें इतना डिले होता है, इतना लंबा प्रोसेस है कि वो अब कई दफा तो वो फौत ही हो जाते हैं, यानी पहुंच ही नहीं पाते और यहीं बैठे रह जाते हैं। और तीसरा जो उन्होंने मसला ये बताया था कि जॉब स्विच नहीं कर सकते आराम से, कि अगर वो यहाँ एस्टेब्लिश हो चुके हैं सऊदी अरब में और जॉब उनकी अच्छी भली है और वो उनसे उनको बेहतर मौके मिलते हैं, तो उन्हें पहले पाकिस्तान वापस ही जाना पड़ता है, यहीं से सऊदी अरब में रहते हुए अपनी जॉब को स्विच नहीं कर सकते। और तीसरा जो जो एक और मसला बताया कि जो स्किल्ड लेबर है वो यहाँ पर नहीं आ रही, तो अगर हुकूमत कोई ऐसा एहतमाम करे कि जब आने वाले स्किल्ड हों।
जी
तो आप बताइए।
अभी जो आपने जो एक तो जो मसला सबसे बड़ा था कि जनाब अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है तो उसको वीजा नहीं मिल सकता, ये वो इश्यूज हैं जो कि उस होस्ट गवर्नमेंट के उस गवर्नमेंट के अपने कानून हैं जिसके ऊपर हमारा जो है वो इतनी ज्यादा हम उसमें जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जो डेट्स हुई हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और हमारी एम्बेसीज जो हैं वहाँ पे इस वक्त हमारे 4 CWAs जो हैं वो काम कर रहे हैं, 2 जद्दा में और 2 रियाज में, और इसके अलावा हमारे डेथ परस्यूअर्स भी हैं जो कि इन चीज़ों को परस्यू करते हैं। और हमारे जो डेथ परस्यूअर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जी ये जो डेथ हुई है ये इस काबिल नहीं है कि ये इसका खर्चा उठा सकें, तो हमारी जो एम्बेसीज हैं वो PCW फंड जो है हमारा होता है हर एम्बेसी में, उस फंड से उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाता है। और जब डेड बॉडी पाकिस्तान आती है तो यहाँ से कहीं भी जाना हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए या किसी और एयरपोर्ट पे, यहाँ से फ्री एम्बुलेंस जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती
है। वो तो सही है, ये नहीं, ये बात नहीं है, बात उनकी ये है कि ये प्रोसेस इतना लंबा है वहाँ पर।
जी जी,
तो उसका क्या हल है?
ये प्रोसेस के लिए कोई ऐसा फोरम जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसके साथ उठाएगी और हम जो है इसको रेसिप्रोकेट करेंगे।
अच्छा,
ठीक है ना? तो इसके लिए अभी जो है ये उस गवर्नमेंट का उस मुल्क के कानून है, उन कानून को जो है उस कानून को हम जो है वो इस तरह अपने जो है उसके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन हैं उसमें इस फोरम उस फोरम पे हम इस इश्यू को उठा सकते हैं।
तो अभी
और हम उठाएंगे भी।
तो कितनी जल्दी, कब तक इम्कान आता कि आप ये इशू उठाएंगे? ये तो बड़े वैसे पुराने हैं।
ये अगली जो हमारी ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन होगा उसमें हम इस इशू को उठाएंगे कि जी अगर किसी ने इमरजेंसी में जाना हो तो उसके लिए जो है कोई एक फास्ट ट्रैक जो है कोई वन विंडो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए ताकि उनको जो है वो वीजा लेने में आसानी हो सके।
ठीक है, अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ रियाज से दोबारा टेलीफोन पर मौजूद हैं। अब्दुल कय्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
जी
मैडम। जी अब्दुल कय्यूम साहब, आप जो मसला बयान करना चाह रहे हैं वो जरा बयान कीजिए, आपके टेलीफोन की क्वालिटी बिल्कुल सही है।
हेलो, एजुकेटेड लोग जॉब्स करते हैं उनका इशू नहीं है। जी मैडम।
जी जी, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए।
और जो दूसरी कैटेगरी है वो बिजनेसमैन लोगों की है, लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिटी है यहाँ पे जो लेबर तबका है मोस्टली मिसाइल उनके है। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि पहला मसला यहाँ पे उन लोगों का है जो जेलों में पड़े हैं, ऑफिशियली उनकी तादाद 2100 बताई जा रही है लेकिन ये इससे ज्यादा है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर कोई उमरा वीजा पे आया और यहाँ पे उसने स्टे किया तो ये उसका पर्सनल फिर मसला बन जाता है। दूसरा जो इशू है यहाँ पे इकामा एक्सपायरी का, जब से यहाँ पे टैक्सेस का निजाम आ गया है तकरीबन 50% से अबाव पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी इकामा एक्सपायर है, ना तो उनको इकामा एक्सपायरी पे जॉब मिलती है ना वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उनको जेल के थ्रू जाना पड़ता है, वहाँ पे फिर एक लंबा प्रोसेस होता है और दो दो तीन तीन महीने बेचारे वहाँ जेल में पड़े रहते हैं। तीसरा जो मसला है वो लोग जिनको एब्सेंट करार दिया गया है, यहाँ की जबान में उसको हरूक बोलते हैं, तस्वीर ने ऑनलाइन लिख दिया कि ये बंदा मेरे काम से एब्सेंट है, अगरचे वो उसके साथ काम ही नहीं करता, वो अपनी जान छुड़ा देता है, वो एलिजिबल हो जाता है, वो कंपनी में उसको जॉब भी नहीं मिलती और उसको जेल के थ्रू जाना पड़ता है। चौथा जो मसला है यहाँ पे मकसू जो वांटेड लोग है, मिसाल के तौर पर उसके जिम्मे थोड़ी बहुत अमाउंट है और उसकी कंपनी ने उसको वांटेड में डाल दिया है, वो न पाकिस्तान आ सकते हैं न यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। पांचवा मसला डेड बॉडीज का है कि जब यहाँ पे फौजी होती है तो उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बड़े मसले आते हैं। और जो आखिरी मसला है वो यहाँ पे उन लोगों के पैसों का है जिन्होंने कंपनियों में काम किया है और कंपनी उनको पेमेंट रिलीज नहीं कर रही। अब इन मसाइल की जो वजूहत है मैडम, मैं मुख्तसर बताता हूँ कि जो लोग आजाद वीजों पे आते हैं उनको ज्यादातर ये मसले सामने आते हैं क्योंकि उनकी ना कोई एग्रीमेंट होती है प्रॉपर, उनको जहाँ पे काम मिला वो वहां पे जाके काम करते हैं और सऊदीया के कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी होते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रेशर पे आते हैं प्रोफेशन जिनके काम के ऊपर लिखा होता है, जैसे हाउस ड्राइवर हो गया वगैरह वगैरह, उनको काम करना अलाउ नहीं होता, जब काम करने के लिए वो जाते हैं फिर वो पकड़े जाते हैं। और जो स्टूडेंट वहां से डीसी निकलवाते हैं, अब एक स्टूडेंट 500 डीसी निकलवाता है उनकी तो इनकम हो जाती है लेकिन वो 500 लोग यहाँ पे ख्वार होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो सतुख साहब वहाँ पे सुन रहे हैं, कि जो OPF का इदारा है उसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाया जाए, एम्बेसी के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जो एजेंट लोग हैं उनको थोड़ा लगाम दिया जाए, बाकायदा लोगों को वहाँ पे एग्रीमेंट करके यहाँ पे भेजा जाए तो फिर इस तरह के मसाइल यहाँ पे नहीं होंगे।
जी बिल्कुल तसद्दुक साहब, ये तमाम ज्यादातर मसाइल जो हैं इनका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन गालिबन एक मसला जो इलीगल हो जाने का है और जो जेलों में चले जाते हैं ये मसला भी हाईलाइट नहीं हुआ। तो तसद्दुक साहब बताइए कि ये जो जेलों में बेचारे आधे इलीगल होकर वहां रह जाते हैं क्योंकि उनके इकामा की जो मुद्दत है वो एक्सपायर हो जाती है, तो उनके लिए आपकी हुकूमत क्या आप सोच रही है और क्या कुछ कर चुकी है अब तक?
ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया। सबसे पहले उस मसले पे आने से पहले मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो मसाइल हैं जो पाकिस्तानी हमारे सऊदी अरेबिया में फेस कर रहे हैं, वो एक तो जो अनअवेयरनेस है उस मुल्क के कानून के बारे में, वो एक सबसे बड़ी जो है वो उसकी रीजन है कि जो यहाँ से जाते हैं हमारे जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जाती है यहाँ से, तो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जी कोई आजाद वीजे पे चले जाएं और अपनी मर्जी से काम करें। तो जब ये आजाद वीजे पे वहाँ पे जाते हैं तो फिर ये कफील के रमो कमर कर्म पे होते हैं और वो जिस तरह भी उनसे जो है वो एक स्टैम्प पेपर टाइप या जो कोई अग्रीमेंट उनसे लिखवा के, और बास केसेस में तो ये भी हमें पता चला है कि जी ब्लैंक पेपर के ऊपर उनसे साइन और उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से उनको जो है वो चलाया जाता है। तो फिर जब वो कभी कोई छुट्टी करनी है या किसी इमरजेंसी में पाकिस्तान आना है तो फिर वो उसको जो है वो एक्सप्लॉयट किया जाता है कफील की तरफ से। और वो लोग जो कि एक फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जो है सऊदी अरेबिया में जाते हैं और जो अपना वीजा प्रोटेक्ट करवा के जाते हैं और जो पूरी पूरी ब्रीफिंग दे के जाते हैं कि जी क्या सऊदी अरेबिया में करना है और क्या नहीं करना है, उसकी अवेयरनेस लेके जो लोग जाते हैं उनको कोई मसला पेश नहीं आता और वो अपनी जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट है उसको कामयाबी से पूरा करते हैं और खुशी खुशी जो है वो घर वापस भी आते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं अपने ट्रेड में। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है کہ یہ جاتے ہی جو ہے وہ کام پسند نہیں آیا, چلو جی سوئچ کر لیا دوسری طرف. یہ جو سوئچنگ آف ٹریڈز ہے یہ آپ کے فورن سروس ایگریمنٹ کا بریچ ہے. جب آپ اس کو بریچ کرتے ہیں تو پھر یو آر ولنریبل ان ٹرمز آف امپلائمنٹ ان سعودی عربیہ. آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے, آپ کے اوپر اور بھی کوئی الزام لگا کے آپ کا کفیل آپ کو جیل میں بھجوا سکتا ہے. تو اس ایشو کو بھی ہم نے بڑا جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ دیکھا, اور ہم نے جو ہے پوری لسٹ جو ہے وہ اس وقت جو قیدی جو ہے ہمارے سعودی عربیہ میں اور باقی گلف کے کنٹریز میں وہ ہم نے دیکھے ہیں, اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہینیس کرائمز, ایک اس سے کم والے, اور ایک جو ہے وہ پیٹی کرائمز جو ہیں جن میں وہ لوگ جاتے ہیں. جو لوگ پیٹی کرائمز میں گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو جب پرنس سلمان محمد بن سلمان کا یہاں پہ وزٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی 2100 کوئی لوگ ہیں جو کہ پیٹی کرائمز میں ہیں, اور کسی کا کوئی ویزا ختم ہو گیا تو وہ اوور سٹے ہو گیا, یا اس طرح کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑ گیا. تو ان لوگوں کو تو ہم وہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ رہا کر رہی ہے اور وہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے تصدق صاحب, یہ آپ کا کوئی اے سی تو نہیں چل رہا, پیچھے مسلسل آواز آ رہی ہے آپ کی بیک گراؤنڈ میں, کوئی شور کیوں ہے؟ باقی سب لوگ آڈیشن پر
ہیں. میں اس کو سلو کرتا ہوں.
جی جی ٹھیک ہے, بند کر دیں, سلو نہ کیجیے, تھوڑی دیر گرمی میں بیٹھی ہے, پاکستانی عوام بھی بہت ساری گرمی میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت.
جی اچھا,
بند کر دیجیے اس کو.
جی اس کے لیے اب جو ہمارے جو قیدی ہیں وہاں پہ ان کو کونسلر ایکسیس نہیں دی جاتی,
ٹھیک,
سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا. بڑی مشکل سے جو ہے ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز ہیں وہ جب جاتے ہیں بےچارے.
حل بتائیے آپ, وہ انیشیٹیوز بتائیے جو گورنمنٹ لے چکی ہے.
ہاں گورنمنٹ جو انیشیٹو لینے جا رہی ہے وہ ایک تو کونسلر ایکسیس پالیسی ہے جو کہ ابھی ڈرافٹ سٹیج پہ ہے, لیکن انقریب جو ہے وہ کونسلر ایکسیس پالیسی جو ہے وہ اپروو ہو جائے گی کیبنٹ سے, اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ جو ہمارے فورن جیلز میں ہمارے لوگ پاکستانی ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ کونسلر ایکسیس دی جائے گی.
ٹھیک,
ہماری گورنمنٹ کی طرف سے.
اچھا تو یہ کب تک امکان ہے, یہ مطلب کچھ کتنی جلدی پروسیس؟
یہ ابھی ڈرافٹ سٹیج کے اوپر ہے.
اوہو صدق صاحب, یہی تو مسائل ہیں, ڈرافٹ سٹیج جو ہے یہی تو مسائل ہیں یہاں پر پاکستان میں.
نہیں,
وہ ڈرافٹ سٹیج پر ہی رہ جاتی ہے بات.
آپ کی بات ٹھیک ہے, لیٹ می کمپلیٹ. یہ آلریڈی ایک اس کا جو ہے وہ ریکورس ہوا ہے کیبنٹ کے پاس, ابھی دوبارہ سے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو ایک کمپریہینسو پالیسی جو ہے وہ بنا کے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری جو سب سے اچھی جو اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ انیشیٹیوز لے رہے ہیں, مثال کے طور کے اوپر ہماری ایک منسٹری آف فورن افیئرز میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنی ہوئی ہے, جو کمیٹی جو ہے ڈیزرونگ کیسز کو دیکھ کے ان کی اگر چھوٹے موٹے فائنز ہیں, مثلا اگر کوئی بندہ جو ہے کسی چھوٹے موٹے جو ہے وہ پیٹی کرائم میں ہے اور اس کے اوپر کوئی فائن ہے, مثلا 1000 ریال ہے, 2000 ریال ہے, اس طرح کی فائن, اور وہ نہیں دے سکتا اور جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے, تو وہ کمیٹی جو ہے ان کیسز کو, ڈیزرونگ کیسز, ڈیسٹیوٹ کیسز کو وہ دیکھے گی اور وہ فائن ان کو پے کیا جائے گا اور ان کو وہاں سے جیل سے رہا کروایا جائے گا.
تو اور وہ جو سوال تھا, اچھا یہ ہو گیا, اور وہ ابھی ایک ایشو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو پیسے بھیجنے کا مسئلہ ہے وہ بڑا لمبا ہے, آن لائن نہیں بھیج سکتے.
وہ پیسے بھیجنے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے اب جتنے بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ایک تو ان کا بایو میٹرک ہو رہا ہے اور دوسرا وہیں پہ آن دا اسپاٹ جو ہے ان کا اکاؤنٹ کھلوایا جا رہا ہے. جو بھی یہاں سے انٹینڈنگ مائیگرنٹ یہاں سے اب گلف میں جا رہا ہے, وہ پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا تھا بےچارا بایومیٹرک کرواؤ, فلانی جگہ سائن کرو, اسے پتہ ہی
نہیں
کا پروسیس ہے. اس ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیس کو ہم نے ایک چھت کے نیچے جو پروٹیکٹر کا آفس ہے اسی چھت کے نیچے ہم نے ایک ون ونڈو جو ہے اس بینک کی کھلوا دی ہے, اور وہ بینک جو ہے وہیں پہ اس کا اکاؤنٹ کھلوا کے اس کو جو ہے کریڈٹ کارڈ جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کا وہ اس کو دے دیا جائے گا.
وہ ندا خان نے فیس بک پر ایک کوشچن یہ بھی پوسٹ کیا کہ جو اسی بایو میٹرک کے سلسلے میں جن کی فنگر پرنٹنگ ہونی تھی ان کے اکاؤنٹس ہی بند کر دیے گئے ہیں, تو جو بیرون ملک پاکستانی آباد ہیں.
جی وہ دیکھیں جی, وہ اس کو ہم نے سینٹ کی بھی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو, اب یہ جو فیٹ آف کی ریکوائرمنٹس ہیں ان فیٹ آف کی ریکوائرمنٹس کو پاکستان نے کمپلائی کرنا ہے.
تو دیکھیں نا, وہ تو بےچارے پیسے نہیں بھیج پا رہے.
اب کیا ہے کہ اب جو 30 جون کی جو ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی تو اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان.
بات یہ نہیں ہے تصدق صاحب, بات یہ نہیں ہے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کریں یا نہ کریں. اب ہر پاکستانی اپنے جب اس کو فرصت ملے گی, جب اس کے حالات ہوں گے تبھی تو پاکستان جائے گا نا. آپ نے ان کے اکاؤنٹ ہی بند کر دیے.
ہم نے اس کا انتظام کر دیا ہے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر یہ انٹیمیشن آ چکی ہے. میں ابھی آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں.
جی جی.
آپ ان کو جو کمیونٹی ہے ہماری, وہ اگر ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں اگر ان کو اپروچ کر سکیں, بلکہ کر بھی رہے ہیں. ابھی ہمیں کئی جگہوں سے جو ہے وہ فون بھی آئے, واٹس ایپ میسیجز بھی آئے کہ جی ہمارے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے ہیں. وہ کوئی بلاک نہیں ہوئے, وہ اس کے لیے ایک جو ڈیڈ لائن تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, اور ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جا کے اپنے جو ہے جب آپ پاکستان آئیں تب آپ اپنے بایو میٹرک کروا لیں. اس کے علاوہ آپ اپنا شناختی کارڈ دے کے وہاں پہ یہ آپ بینک کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں بیرون ملک مقیم ہوں اتنے عرصے سے, تو بینک آپ کے اکاؤنٹ کو بالکل بلاک نہیں کریں گے.
ٹھیک, بے حد شکریہ تصدق حسین صاحب. یہ مینلی ہم نے خلیج کے ملکوں کے مسائل کو اس وقت ڈسکس کیا, اب ہم یورپ امریکہ کے مسائل کی طرف بھی بڑھیں گے جو پاکستانی امریکیوں کو یہاں پر موجود ہیں یا اوورسیز پاکستانیز کو ہیں. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو ہم اپنے جو مہمان ہیں اس وقت کے فرحان افضل, عبد القیوم صاحب اور ظفر خان صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو خدا حافظ کہتے ہوئے اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پورا ایک پینل موجود ہے جو امریکہ اور یورپ کے بارے میں بات کرے گا, تو پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں میزبان یاسمین جمیل, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر. خلیج کے ملکوں میں جو آباد پاکستانی ہیں ان کے مسائل پر گفتگو کی, اور ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے شامل تھے منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے شامل موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر اسلام آباد سے, اس کے جوائنٹ سیکرٹری اور منسٹری کے ترجمان تصدق حسین. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے وہ پاکستانی جو کہ یورپ اور امریکہ میں آباد ہیں, اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو پینل میں اس وقت شامل گفتگو ہوں گے وہ ہیں پروفیسر ظفر بخاری صاحب, جو کہ شکاگو یونیورسٹی کے اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل بزنس کے, اور ہمارے ساتھ دوسرے موجود ہوں گے عامر جدون صاحب جو برطانیہ میں مقیم ہیں اور ایک تعلیم یافتہ بزنس مین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل خان, اور عامر جدون کے ساتھ ساتھ عدیل خان بھی موجود ہیں جو برطانیہ میں 20 سال سے مقیم ہیں. تو سب سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ کیونکہ امریکہ کی بات ہے تو ہم گفتگو میں دعوت دیں گے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کو جو شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کالج کے پروفیسر ہیں اور اس کے حساب ایک چیئر پرسن بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم ظفر بخاری صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
سوری بڑی دیر تک آپ کو ہولڈ کر پایا.
نہیں
لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ذرا یہ حصہ ختم ہو جائے تو پھر ہم فوکس کریں گے یہاں کے امریکہ اور یورپ کے مسائل پر. آپ بتائیے پاکستانیوں کے امریکہ میں آباد پاکستانی, یورپ اور امریکہ میں آباد پاکستانیوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جو پاکستانی حکومت کی کوششوں سے حل ہو سکتے ہیں مگر جن پر اب تک کسی حکومت نے مناسب توجہ نہیں دی؟
دیکھیں ہمارے لوگوں کے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں ہمارے اس لیول کے مسائل نہیں ہیں جس لیول کے مسائل میں نے آج سنے جو لوگ ہمارے گلف اسٹیٹس میں کام کرتے ہیں.
جی جی.
سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اور جو پاکستانی ڈائسپورا ہے نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں خاص طور پہ, یہ لوگ وہ ہیں جو کہ پاکستان کی میں اس کو بلڈ کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ مسائل کے حساب سے سوچیں تو مسائل کا تو بیسک مسائل یہی ہوتے ہیں لوگوں کو زیادہ تر کہ پاسپورٹ یا ویزا جب اپلائی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس یہاں پہ شناختی کارڈ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان کو ہر دفعہ جانے کے لیے ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ویزے کا پروسیس صرف یہ ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا جو ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے شکاگو کونسلیٹ کا, کہ ان کی ٹائمنگس وہ یہ ہوتے ہیں کہ بہت 3-4 گھنٹے کی ونڈو ہوتی ہے صرف, اور اس ونڈو میں ہی وہ پرابلم سالو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
ٹھیک.
اور باقی یہ ہے کہ اس میں جو ایک مسئلہ جو آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے ریمیٹنسز کا تھا, تو اس میں بھی یہاں پہ ایسے گروپ بھی ہیں جو کہ واقعی آن لائن یوز نہیں کرتے اور وہ ہنڈی کے ذریعہ یا بینک کے ذریعہ وہ کرتے ہیں ٹرانسفرز. لیکن یہ دونوں مسئلے اتنے سگنیفیکینٹ نہیں ہیں.
جی.
تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اس ایک دوسرے انداز سے پریزنٹ کروں گا.
جی جی.
پاکستانی امریکن جو ہمارا یہاں پہ ڈائسپورا ہے, خاص طور پہ نارتھ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہت بڑا ایسٹ ہے اگر اس کو گورنمنٹ استعمال کرے ان اے ویری 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 اسٹرکچرڈ وے. جب میں اسٹرکچرڈ وے کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر میرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر آ کے جب وہ سیٹل ہوئے ہیں تو ان کو نہ پاکستان آنے جانے کا مسئلہ ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا سپورٹ کرنے کا کوئی ایسا ایشو ہے, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بہت ساری دفعہ, خاص طور پہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی اس میں یہ ہے کہ اب میں یہاں پہ جیسے امریکہ میں پچھلے 35 سال سے مقیم ہوں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. تو اب ظاہر ہے میں وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے بہت ساری جو ہمیں سب سے بڑا جو یہاں پہ میں فیس کرتا ہوں چیزوں کو, وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے. پاکستان میں بھی یہی ایشو ہے بہت بڑا کہ اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے. لے دے کے ایک سیکٹر ہمارے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, کسی نے گھر لے لیا, کسی نے کوئی لاٹ لے لی, کسی نے کوئی بلڈنگ لے لی اور اس میں انہوں نے انویسٹ کر دیا, اور اس کے اندر پھر باقی مسئلے آتے ہیں, اور وہی مسئلے آتے ہیں جو کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کامن ہے یورپ میں رہنے والوں کے بھی اور ہمارے امریکہ میں رہنے والوں کو بھی. اور وہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو میجورٹی آف دا ٹائمز جو ہوتا ہے ان پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جانا بڑا مشکل ہے. تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک سولوشن میں نے اس میں ایک انٹروڈیوس کیا ہے. تو اگر آپ
جی جی پہلے سولوشن سے پہلے تصدق صاحب آپ بتا دیجئے کہ ان کے سوال کا کیا جواب دیں گے, کہ یہ جو قبضوں کے مسائل ہیں ان پر کوئی آپ کی منسٹری نے ابھی تک کچھ کیا ہے, یا بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے کہ کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتا کہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جو یہ مسائل ہیں قبضے کے, چاہے وہ انویسٹمنٹ میں ہو یا ان کی پراپرٹی کے حوالے سے ہو, تو ان کے لیے کیا خصوصی کوششیں آپ کی موجودہ حکومت کر رہی ہے؟ تصدق صاحب ٹھیک ہے, تو جب ہم معذرت خواہ ہیں کہ تصدق صاحب سے ہمارا رابطہ کٹ گیا. تو عدیل خان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے پہلے حل ظفر صاحب یہ حل آپ تصدق صاحب کے سامنے ہی پیش کیجیے گا, ان کا رابطہ جب بحال ہوگا تو پھر یہ حل پیش کیجیے گا. عدیل خان آپ بتائیے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں جو کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل نہیں ہیں؟ عدیل خان صاحب
بالکل آپ کے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ میں جو مقیم ہیں پاکستانی اور یورپ میں مقیم ہیں دونوں کے ایک جیسے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک جیسے مسائل اس طرح ہیں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے مس مینجمنٹ کا. جو ہی آپ یہاں سے ایئرپورٹ اترتے ہیں, چاہے آپ لاہور ایئرپورٹ اتریں یا اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں, ایئرپورٹ کا جو ہال ہے وہاں پہ وہ مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے. مس مینجمنٹ ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر چلنا ہے کدھر جانا ہے. ٹھیک ہے, کلی جو ہے کلی حضرات وہ اندر
جی ایئرپورٹ کے مسائل, اس کے علاوہ
کام ہے باہر
جی ایئرپورٹ کے بعد. دوسرا مسئلہ جلدی سے بات کیجیے کیونکہ ہم نے اور مسائل.
دوسرا مسئلہ ہے جی یہاں پہ انویسٹر ریڈی ہیں. ٹھیک ہے, انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو چھوٹے انویسٹر ہیں ان کا مسٹرسٹ ہے, سمجھ نہیں آتی کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے.
جی یہ بات بھی ہو گئی, اور
پلیٹ فارم نہیں.
جی جی, اس کے علاوہ
تیسرا کرنسی کا مسئلہ ہے, جو میرے ساتھ اپنا ذاتی مسئلہ ہوا. میں ہر بندہ جاتا ہے یہاں سے پیسے لے کے جاتا ہے, اس کو کرنسی جو ایجنٹس ہیں وہ ڈبل, لاسٹ ٹائم 160 کا ریٹ تھا وہ مجھے 135 کا بتا رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر میں بینک گیا, بینک والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں کرتے, آپ کو اکاؤنٹ کھلانا پڑے گا, وہ بھی نہ ہوا. پھر میں نے واپس واپس انگلینڈ اپنے کزن کو کہا مجھے پیسے بھیجو تھرو بینک, وہ مجھے اس طرح مجھے ٹائم ڈیلے ہو گیا. کیوں نہیں کہ پاکستان میں ہی کوئی بینک جو ہے نیشنل بینک ہو, کوئی بھی بینک, ان کے اندر ایک ایک باکس ہو جہاں پہ آپ جائیں اور کرنسی ایکسچینج کرائیں جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے. چوتھا بس یہ ایک یہ ہوگا. چوتھا یہ جب آپ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے, جو ہالیڈیز منانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ فرض کریں 800 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے پاکستان کی جو سمندر کے ساتھ ہے, کوئی ایک بیچ بھی نہیں ہے. میرے یہاں پہ جو دوست ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار یہاں پہ پہاڑ ہیں, یہ وہ کہتا ہے یار انگلینڈ میں اتنے تھوڑے پہاڑ ہیں, مجھے کوئی بیچ چیز بتاؤ جس طرح گوا ہے انڈیا کا, کچھ اس طرح کا بتاؤ, میں انڈیا جاؤں گا. تو اسے کہتا ہوں نہیں یہ وہ, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. کوئی مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ 800 کلومیٹر کی کوسٹل لائن پہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اس طرح ریکریشن جو ہالیڈے منانے جاتے ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ریکریشن کا بندوبست بھی ہونا چاہیے تاکہ سیاحت کو فروغ
ہونا چاہیے, ان کے لیے کوئی ایک بیچ ڈیولپ کروائیں. 800 کلومیٹر کی جو کوسٹل لائن میں اس میں کوئی ایک بیچ پہ نہیں ڈیولپ جہاں پہ کوئی فلائٹ ہو, جہاں پہ بندہ جائے 3-4 دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں. فرض کریں میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ,
تو وہاں آپ کو وہ سہولت میسر نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی صاحب.
وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ نران کا کان ہے, وہاں پہ آپ جاؤ روڈوں میں پھنسے رہتے ہیں ٹریفک میں. دو میں کہتا ہوں کوئی بیچ کے اوپر تھوڑی سی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹر جو ہے میرے جاننے والے ایسے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں کہ ہم پیسے انویسٹ کریں, لیکن مسٹرسٹ اتنا ہے کہ وہ جا کے ایک پلاٹ لے آتے ہیں مزدار سے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پبلک سیکٹر میں بھی انویسٹ کریں. پبلک سیکٹر مطلب کہ وہاں پہ فرض کریں ریسائکلنگ پلانٹس ہیں جو لگانا چاہتی ہے, اگر گورنمنٹ لگانا چاہتی ہے تو اس کو انویسٹر چاہیے. انویسٹر تیار ہوں, کہیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں پلیٹ فارم دو, ہم انویسٹ کریں گے, کتنے پیسے چاہیے. کیونکہ ایک بندہ انویسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ٹیم ہوتی ہے 100-200 بندے, وہ انویسٹ کریں گے, پبلک سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ پلاٹ خریدیں, پلاٹ کے بجائے اس سائڈ کے اوپر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کوئی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. وہ پھر جاتے ہیں وہاں پہ بچوں کی فیملی کی وجہ سے جاتے ہیں, رشتے داروں کو مل.
ٹھیک ہے, تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ہم گفتگو میں عامر جدون صاحب کو شامل کرتے ہیں. عامر جدون صاحب, آپ بتائیے کہ ان سے ہٹ کر کچھ مسائل جو آپ ذکر کرنا چاہیں اس وقت. جی عامر جدون صاحب, آپ یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیفیلڈ سے, تو بتائیے کہ ان کے علاوہ کچھ مسائل جلدی سے بتائیے تاکہ ہم تصدق صاحب سے ان سے جواب حاصل کریں.
بہت کوئکلی میں دو باتیں میں کہوں گا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ادھر دو قسم کے لوگ ہیں, ایک جی سیٹلڈ پاکستانی ہے, ایک نان سیٹلڈ پاکستانی ہے. جو سیٹلڈ پاکستانی ہے جس طرح امریکہ میں ہے, پرکاش صاحب نے کہا, عزیز خان صاحب نے کہا, ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلے نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے, مائنر ایشوز ہیں جو ایزیلی جو ہے ٹیکل کیے جا سکتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ نان سیٹلڈ پاکستانی کو. نان سیٹلڈ پاکستانی میں آپ کی جو ہے جی سب سے جو بڑی انڈسٹری ہے وہ اسٹوڈنٹ انڈسٹری ہے. پاکستان سے لیٹ 90s early 2000s میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ پاکستان سے برطانیہ آئے, باقی یورپی ممالک میں گئے. ٹھیک ہے جی,
جی
پیسے انویسٹ کیے, ڈگریاں کی, سب کچھ کر کے. ٹھیک ہے, جاب نہیں ملی. ٹھیک ہے,
تو یہ سارے مسائل ہیں. جی جی بالکل, آپ کی عامر جدون صاحب, ہم معذرت خواہ. جی عامر جدون صاحب بہت شکریہ, آپ کے فون کی کوالٹی بھی اتنی خراب ہے کہ ہم اب اس کو مزید اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتے. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ تقریباً وہی مسائل ہیں جو کہ باقی جو ہمارے پینل میں شامل ہو گئے انہوں نے پیش کیے. تصدق حسین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اس دوران. کچھ مسائل لوگوں نے مزید پیش کیے جو یو کے اور امریکہ سے متعلق تھے, اور ایک تجویز دینے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے. تو جی ظفر بخاری صاحب, تصدق صاحب سن رہے ہیں تو پیش کیجیے, اب کیا آپ کا حل تھا اوورسیز پاکستانی کے لیے؟ جی 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 ظفر بخاری صاحب, ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ظفر بخاری صاحب بولیے.
اچھا دیکھیں, میں اس میں میرا جس میں پوائنٹ تھا, میرے سے پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ہم لوگ امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں, ہمارے پاس اس وقت واقعی عمران خان صاحب کا یہ بہت صحیح ویژن تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں.
ظفر صاحب تجویز, ظفر صاحب آپ تجویز دیجیے کیونکہ ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں, ہمارے پاس ایک دو کالرز ابھی اور بھی موجود ہیں.
اچھا ٹھیک ہے, میرا یہ پوائنٹ تھا کہ میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایسٹرن یورپ کو اور چائنا کو اور انڈیا کو جس طریقے سے ان کے اوورسیز پاکستانیز نے اوورسیز لوگوں نے ڈیولپ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر میری جو اپروچ ہے وہ بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اسپیسیفک اپروچ کو آپ نہیں بناتے, کوئی اسپیسیفک یا کوئی اسٹرکچرڈ اپروچ کو. تو اس میں اس کے اوپر میں نے نہ صرف اس میں کچھ پیپر انٹرنیشنل کانفرنسز میں پریزنٹ کیے, پیپر لکھے, بلکہ مجھے الحمدللہ اس میں یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے مجھے انویٹیشن آیا, اور میں اس میں تقریباً میں نے افریقہ اور ساؤتھ امریکہ ان دو کانٹیننٹس میں میں نے یہ پیپر پریزنٹ کیا, لیکن اس کا جو بیس تھا وہ پاکستان تھا. اور وہ تجویز یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو ایک سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کی, اور انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ آتی ہے سمال اسکیل مینوفیکچرنگ سے. اگر ہم چین کی مثال لیں تو چین کے پاس کوئی گلوبل برانڈ نہیں ہے, لیکن چین دنیا میں صرف ایک وجہ سے پاور بن گیا کہ انہوں نے سمال مینوفیکچرنگ کو دیکھا. ہمارے یہاں پاکستان میں سمال مینوفیکچرنگ پہ فوکس نہیں ہے, ہمارے یہاں صرف بڑے بڑے انڈسٹریز گروپس ہیں جو کہ.
تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی انڈسٹریل گروپ بنائے جائیں یا
نہیں؟ میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ایک اسٹرکچرڈ اپروچ بنا دیں, اور میرا اس میں جو اس میں پریزنٹیشن تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں 10-15 اسمال انڈسٹریل یونٹس لگ سکتے ہیں, فوڈ پروسیسنگ کے, فارماسیوٹیکل کے, ڈیری کے, پرسنل کیئر کے, صرف ان چیزوں کے جو چیزیں نہ صرف دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں بلکہ یہ لوکل لوگوں کو ایک کوالٹی پروڈکٹ مل سکتی ہے. اور پاکستان کے ہر تحصیل کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ ان کے اپنے رشتے دار یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے, تو وہ جب ایک پارٹنرشپ میں جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کی 70% فائنینسنگ ہم یورپ اور امریکہ سے اگر ہم ارینج کر دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ اس انڈسٹریلائزیشن پروسیس میں نہ صرف گورنمنٹ کا خرچہ نہیں آئے گا, لیکن گورنمنٹ کی صرف ہم ایک چیز اس میں چاہیں گے, اور وہ ہے دو چیزیں, سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر. اگر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر اگر مل جاتا ہے تو پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر یہ 10-15 انڈسٹریل یونٹس رکھ سکتے ہیں ود ان سکس منتھ. اور آپ یقین کریں کہ 1-2 سال میں پاکستان ایک بہت اچھی انڈسٹریلائزیشن میں جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اس سے. اور اس میں جو ایک بڑی چیز جو میں اس میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جس طریقے سے دنیا میں کنسپٹ امریکہ نے کریٹ کیا ہے اس کا اپنا فرینچائز کا, تو ہم اس کو ایک امریکن اور یورپین اگر ہم فرینچائز کے طور پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس قدر اس میں سیکورٹی بھی ہوگی لوگوں کے لیے کہ ان کا پیسہ نہیں ڈوبے گا, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو کہ اسمال بزنس کو فائنینس کرتے ہیں, جس کو کہ آج تک ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول کے اوپر کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اس کا سارا بینیفٹ بڑے انڈسٹریلسٹ ہی لے کے جاتے رہے ہیں. اس کے اوپر جتنا کام آ رہا ہے,
آپ کا پوائنٹ آ گیا,
اس کا جواب دینا چاہوں گا.
تصدق صاحب آپ اس کا جواب دیجیے.
جی جی, یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی, اور اس وقت سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ جتنا اچھا انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور جتنی اچھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت پریویل کر رہی ہے, ایسی میرے خیال میں پچھلے 20 سالوں میں نہیں دیکھی کسی نے. جو وار اینڈ ٹیرر تھی وہ ہم نے جیت لی ہے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے کہ جب تک وہ آ کے اس ملک کا کانفیڈنس بحال نہیں کریں گے تو جو فورن انویسٹر ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اس وقت جو ہے, جو انہوں نے بات کی کاٹیج انڈسٹری کی, اسمال اسکیل انڈسٹری کی, اس وقت جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی, وہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو پاکستان کا جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے دیٹ ہیز امپروڈ کنسیڈریبلی.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصدق صاحب, آپ کے پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں اور جو دوسری افراتفری اتنی پھیلی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیز بڑے عقل مند ہیں, اور خاص طور پر امریکہ اور یو کے میں جو لوگ آباد ہیں, جو یورپ میں آباد ہیں, انہیں پتہ ہے کہ پیسے کو کیسے صرف کرنا ہے اور کہاں انویسٹ کرنا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اتنی اپیلوں کے باوجود بھی پاکستانیوں نے وہ انیشیٹو نہیں لیا جو وہ لینا چاہتے تھے. تو وہ ماحول آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے, لیکن بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ ان کا اعتماد اتنا بحال ہو کہ پاکستانی.
دیکھیں میں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا ایک ریسیشن سے گزر رہی ہے, اس میں پاکستان از ناٹ ایکسیپشن ٹو دیٹ ریسیشن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو انویسٹمنٹ کا جو سلو ڈاؤن ہے, جو پیس ہے اکنامک ایکٹیویٹی کی جو سلو ڈاؤن ہوئی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں جو انٹرنیشنل ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہوم گراؤن بھی ہو سکتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے دیٹ ہیز امپروو کنسیڈریبلی.
और जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो प्रोटेक्शन की जो गारंटी जो दे रहा है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक फाइल वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, किस किस प्रोजेक्ट में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड कर सकती है टू सेफ गार्ड योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान।
आपने कंप्लेंट सेंटर भी
अभी आपको आप अभी छोटी सी मेरी गुजारिश सुन लें कि इस वक्त आप देखें कि जो पावर सेक्टर में एक जो गैप था उसको फिल किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने, चाइना ने, और इस वक्त जो उनकी गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 18-22%। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि इतना ज्यादा रिटर्न जो है ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो मिलता है।
अच्छा, आपने आपने एक काल सरजमीन की भी जल्दी से बात कर दीजिए कि अगर कोई कंप्लेंट हो तो वो क्या करे।
उसके लिए अभी हम एक दो हमने वेबसाइट्स जो है वो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमने बनाई है। एक का नाम है जी नया पाकिस्तान कॉलिंग। नया पाकिस्तान कॉलिंग में तमाम वो पाकिस्तानी जो के किसी भी कोई भी स्किल सेट रखते हों या जो कोई किसी अपने फील्ड में जो है वो पार एक्सीलेंस हो वो उसमें अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं और हम उनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा पूरा हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। हमने तमाम इदारों को ये जो है हिदायत जारी कर दी हैं कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी कोई पार एक्सीलेंस है तो वो अपना सीवी अगर डाउनलोड अपलोड करता है तो आप उसको एज ए डायरेक्टर जो है उस कंपनी के ऊपर आपको लेना पड़ेगा।
ठीक है, अच्छा, और कंप्लेंट्स के बारे में भी जल्दी से बताएं, हमारे पास 2 मिनट
है। सेल के ऊपर हमने एक तो प्राइम मिनिस्टर का है PMDU के नाम से, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है उस पे भी आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपको जो है उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा मुतलका इदारे से। इसके अलावा हमने एक्सक्लूसिवली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एक हमने कॉल सरजमीन के नाम से एक वेब पोर्टल जो है वो बनाया है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड HRD गूगल पे सर्च करें तो मिनिस्ट्री का जो जो आएगा पोर्टल आएगा उसमें आपको कॉल सरजमीन जो है वो उसको को आप लिंक करें और अपनी कोई भी शिकायत है, कोई आपकी तजवीज है जो आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वहाँ पे आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं और वो तजवीज आपको और 24 आवर्स के में आपको उसका जवाब एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी।
बेहद शुक्रिया, शुक्रिया आपका तसद्दुक हुसैन साहब। जल्दी से डॉक्टर जफर बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में तो कह दीजिए।
मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और इसके अंदर लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये इसमें आएगी कि इसके अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए खासतौर पर अगर ये इन्वेस्टमेंट का अगर एक ऐसा एक्विटी फंड कायम कर दिया जाए जिसको कंट्रोल करें यहीं पर ही हम USA से, तो मैं समझता हूँ कि वो एक सिक्योरिटी और गारंटी कर देगा वो फंड कि जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और मेरा भाई या मेरा कजन या मेरा दोस्त वहाँ पर अगर वो इस काबिल है कि वो छोटी सी इंडस्ट्री को रन कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होगा जो कि 6 महीने से 1 साल में आपकी ग्राउंड रियलिटी चेंज कर देगा।
बिल्कुल,
ये होती है कि हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान में आज तक।
बेहद शुक्रिया
यास्मीन, मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको दोबारा से कोई प्रोग्राम,
मेरा ख्याल है कि मैं एक और प्रोग्राम
के लिए जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है ना इस वक्त हम जो बात गुफ्तगू फरमा कर रहे हैं वो है जो
जनरल
जुड़े हुए मिसाइल है।
जी जी, तो इस पर हम इंशाल्लाह तसद्दुक साहब जरूर जरूर एक और अलग से प्रोग्राम तरतीब देंगे, लेकिन इस वक्त एक मिनट हमारे पास है। अनस खालिद म्यूनिख से हमारे साथ मौजूद हैं, एक स्टूडेंट हैं, उनका एक मसला सुन लेते हैं जो भी वो बयान करना चाहें। जी अनस खालिद साहब, टेक्निकल जी आप मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ बात कीजिए।
आपको आवाज आ रही है?
जी जी आ रही, जल्दी से बोलिए, आपके पास 1 मिनट है।
हाँ जी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, 3 साल से हूँ और वैसे तो जर्मनी में ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ एक तो इशू है जो
जल्दी से कहिए, जल्दी से बता दीजिए।
वो उनमें से एक ये है कि जो फैमिली यूनियन वीजा है जो जर्मन गवर्नमेंट ऑफर करती है उसमें उन्होंने डिले बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, हालांकि बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बट पाकिस्तान से आई डोंट नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, सो मे बी इफ गवर्नमेंट कैन टेक अप एन इशू विद देम
So usually it takes more than 1 year for a person to call his spouse to Germany.
تو بالکل بہت شکریہ انس خالد, آپ کا مسئلہ پہنچ گیا, تصدق حسین صاحب نے نوٹ کیا. اس کے ساتھ ہی آج کی راؤنڈ ٹیبل کا وقت اب ختم ہوا. ہمارے ساتھ موجود تھے منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے ترجمان اور اوورسیز پاکستانی امور سے متعلق منسٹری کے جوائنٹ سیکرٹری تصدق حسین. ہمارے ساتھ تھے ریاض سعودی عرب میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرنے والے ایک سول انجینئر فرحان افضل, اور ریاض ہی میں پی ٹی آئی کے سابق صدر عبد القیوم, شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کالج کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری, اور برطانیہ کے عدیل خان اور عامر جدون بزنس مین تھے, اور میونخ جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ انس خالد, جن کو بہت کم وقت ہم دے سکے. ان سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی راؤنڈ ٹیبل سمیٹتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر تیز فرما یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
فکر فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی, جن کی ہدایت کاری میں بنی فلموں جوانی پھر نہیں آنی, پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2 نے ریکارڈ بزنس کیا.
یہ آدمی جب جب تم لوگوں کی زندگی میں آیا نا, اینڈی نہوست ہوئی ہے کوئی.
مانو نہ مانو, لڑکا چرس کا سمگلر ہے,
انویسٹمنٹ بینکر ہے, رونق لگا لیتے ہو شادی پہ.
اس لائن کو انہوں نے کب جوائن کیا اور سب سے پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ندیم بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
مجھے یاد ہے, جو کہ لوگوں کو بھی یاد ہوگا شاید, وہ فیملی فرنٹ تھا, وچ واز اے کامیڈی. اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی میں نے آج ٹی وی سے کیا, جب میں نے آج ٹی وی جوائن کیا. اس کے بعد ڈالی کی آئے گی بارات, تاکے کی آئے گی بارات, اور پوری بارات سیریز وہ کیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ وتھ ہمایوں سعید, وہاں سے پھر میں نے ایک پہلا سیریل کیا پیارے افضل. جوانی پھر نہیں آنی کا وقت آیا, پھر پنجاب نہیں جاؤں گی, پھر جوانی پھر نہیں آنی تو, اینڈ دین دل لگی. تینوں فلمیں جو ہیں, جوانی پھر نہیں آنی, پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2, وہ پاکستان کی ہائیسٹ گروسر ہیں اپنے وقت کی.
بننے چلا تھا راجا, ہستی بھی دی گوا, خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا, میری راہ بنی ہے ریگزار میں درد کا بنجارا, میں عشق عشق ڈوبا ہوں یار تیری یاد نے ہے مارا.
ان کی ہدایت کاری میں بنی فلموں اور ڈراموں میں مزاح کا ایک لطیف پہلو نظر آتا ہے, کیا یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں,
میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں, لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے, چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو, وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں. So this is something that I actually enjoy doing.
Love marriage karna chahta hu heer jaisi ladki ke sath. Ye to pretty ho gayi hai bahut. Good question. Very good question.
Kaha jata hai ki Nadeem Beg apne zyada tar projects mein Humayun Saeed ko zehen mein rakh kar kirdar likhwate hain. Kya waqai aisa hai?
Abhi tak jitni cheeze Humayun ke sath ki hain wo sab aisi hain jo ki Humayun ko zehen mein rakh ke design ki thi. لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بضد تھے کہ ہمایوں کا رول کریں, مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے, اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا, اینڈ ایونچولی یہی ثابت ہوا کہ وہ بہت اچھا لگا اس رول کے اندر.
کیا وہ مان جائے گی؟ اس کی ماں بھی مانے گی.
تو آنٹی کے آپشن کیوں دے رہے؟
توبہ 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 توبہ, دس مین از امیزنگ, ہیشٹیگ لائر گولز.
بس کرو یار,
ابے تو اور کیا کریں,
یہاں میری محبت کے لالے پڑے ہوئے اور تم لوگوں کو کامیڈی سوچ رہی ہے.
پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ندیم بیگ نے بتایا,
دیکھیں اچھی بری فلم تو ہر دور میں بنتی ہے, لیکن اس وقت پاکستانی فلم کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. پاکستانی فلم نے پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اچھا بزنس کیا ہے. کہ جب پنجاب نہیں جاؤں گی لگی انٹرنیشنلی, تو پنجاب نہیں جاؤں گی پاکستان میں ہی ایک بلاک بسٹر ثابت نہیں ہوئی اور آل ٹائم گروسر ثابت نہیں ہوئی. اس نے یو کے میں جو بزنس کیا وہ کسی بھی بڑی انڈین فلم کے مقابلے کا بزنس تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فلم ہے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے فلم کی, کہانی ٹھیک ہے, لوگ اس طرح کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ فلم کہیں پہ بھی لوگوں کو سنیما تک لے کر آئے گی. تو پاکستانی فلم کا بہت برائٹ ہے فیوچر ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آلسو.
انہوں نے وائس ऑफ अमेरिका को बताया कि इस शोबे में आने का सबब फिल्मों से लगाव और मोहब्बत थी। वो कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा उनके पास जो भी वक्त बचता था वो फिल्में देखकर गुजारते थे।
असल में फिल्में देखने का जो शौक है वही फिल्में बनाने के शौक तक लेकर आया। मैं इस तरह का स्टूडेंट होता था कि जब भी हमारा कोई खाली वक्त आता था बिटवीन द प्रैक्टिकल्स एंड आई वुड पुश ऑल माय फ्रेंड्स तो फिल्म देखने चलते हैं, जिसमें बहुत तंग भी आते थे कि फिल्म देखने के अलावा कोई और चीज इसके जहन में नहीं आती, लेकिन आई वाज एक्चुअली इन लव विद द सिनेमा एक्सपीरियंस।
आपने बातचीत सुनी पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग की।
पता मैं किथे जाके रुकूं